أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند سبحان سے دعا ہے کہ ہم ان ایام مبارک ماہ رمضان میں جس طرح حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہما جنت کے اندر خداوند سبحان کے اس جذبے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے جنت کے اندر، خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ اس ماہ رمضان میں اس جذبہ الہی کے اندر، اس لذت خداوند سبحان کے اندر ان ایام کو گزاریں اور اپنے آپ کو تطہیر کریں، پاک کریں، اور اپنی دلی آلودگیوں کو ختم کریں. اور اسی طرح ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم اس ماہ رمضان کے اندر، چونکہ ماہ رمضان کا ہدف اگر ہم دعا افتتاح کے اندر دیکھیں تو واضح ہمیں نظر آتا ہے کہ ماہ رمضان کا ہدف امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اور شناخت ہے. تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں ہم اپنا ارتباط زیادہ سے زیادہ اپنے امام سے برقرار کریں، یعنی قلبی ارتباط، اور ان کی دعائیں بھی انشاءاللہ لے سکیں. الہی آمین انشاءاللہ. اور اس سے پہلے ہم کہ ہم آغاز کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اجازت لیتے ہیں اور ان سے دعا طلب کرتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا جنت کے اندر خداوند کے حکم سے داخل ہوئے تھے. وَقُلْنَا يَا آدَم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور جو بھی تم کھانا چاہتے ہو اس جنت میں سے، حَيْثُ شِئْتُمَا کھاؤ، تناول کرو، لیکن وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس شجرہ کے نزدیک ہوئے یا چکھا یا کھایا تو کیا ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اچھا، ہم نے بات یہ کی تھی کہ جنت کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ خصوصیات ہیں. مثلا جنت کے اندر انسان کو بھوک نہیں لگتی لیکن کھانا ہے، پیاس نہیں لگتی لیکن پینا ہے. اسی طرح دیگر جو دنیا کی جو سختیاں ہیں نا، وہ جنت کے اندر نہیں ہیں. جو بات کل میں رہ گئی تھی مجھ سے اور جو اس کو ہم تکمیل کریں گے آج، وہ یہ کہ جب خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ لا تقربا، تم دونوں، آپ دونوں اس جنت، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو بات کیا کی تھی ہم نے؟ بات یہ کی تھی کہ جنت کے اس درخت کے قریب جانے سے ہوگا کیا؟ توجہ بے بدن محقق ہو جائے گی، صحیح ہے نا. اب ایک اور تکمیل یہاں پر جو علماء فرماتے ہیں اپنی تفسیروں کے اندر، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہ جب خدا نے کہا نا، ایک تو ہم نے کل یہ واضح کر دیا تھا کہ حضرت آدم کے اس درخت سے تناول کرنے سے انہوں نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا. در حقیقت قرآن کے اندر جو سب سے اہم چیز مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر طالب علم جو حوزے میں آتا ہے نا، اس کا ہدف، اصلی ترین ہدف ہی ہوتا ہے، اس ہدف کے حصول کے لیے وہ 20-30 سال لگاتا ہے. وہ ہدف کیا ہے حوزے کا؟ کہ وہ یہ دیکھے کہ خداوند نے متعال قرآن کے اندر ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس کو ہم فارسی میں اور عربک میں کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں مراد متکلم. متکلم کی مراد کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. 16,000 احادیث اصول کافی کے اندر موجود ہیں. ایک طالب علم کا، حوزہ علمیہ کا کے آنے سے اس کا ہدف یہی ہے کہ یہ پہچانے کہ معصوم اس حدیث کے ذریعے مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اصل مراد کیا ہے. کیونکہ بعض اگر ہوتا کیا ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. اب یہ روزمرہ کی مثالیں موجود ہیں اس حوالے سے کہ ہم روزمرہ اس طرح کی مثالیں، مطلب ایسا تکلم کرتے ہیں. مثلا آپ اپنے والدین سے کچھ خطاب کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کے والدین کچھ اور سمجھ رہے ہیں آپ کی بات سے، ہے نا. ٹھیک ہے، مثلا میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پر، مہدی بھائی مجھے بھوک لگ رہی یار، میں نے بس اتنا کہا، اور آپ نے کیا کہا جواب میں، اوکے ٹھیک ہے، بس آپ کو بھوک لگ رہی ہے، خوش رہیں آپ، اوکے. तो आया मैं जब कह रहा हूँ भूख लग रही है, तो इससे मेरी असल मुराद क्या है यार? जाओ खाना लेके आओ, है ना, ये मुराद है ना? बस मेहदी भाई मुझे प्यास लग रही है। ठीक है, आपको प्यास लगी, मुझे प्यास नहीं लग रही, ये मुराद है? नहीं भाई, प्यास लग रही है यानी पानी लेकर आओ, बात समझ में आ गई? तो हम अब मुफस्सिरीन और उलमा और असाती यही फरमाते, जब खुदा कह रहा ला तक़रबा हाज़े शरर, ए आदम देखो मैंने तुम्हें जिस जन्नत में भेजा है ना, उसमें कोई सख्ती नहीं है, भूख का एहसास नहीं है, गर्माहट नहीं है, और मसलन रेडीमेड पहले से तैयार शुदा खाना सब कुछ मौजूद है आपके लिए। ओके, जाओ तुम खाओ बस। अगर तुम इस दरख्त के नज़दीक हो गए ना, तो क्या होगा पता है ए आदम? तुम सख्ती में आ जाओगे, अब तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, अब तुम्हें सूरज की तपिश झेलनी पड़ेगी, और वो जो तमाम दुनिया की सख्तियां हैं वो क्या करना होगा तुम्हें? झेलना होगा। यानी अब ए आदम तुम्हें जमीन पे जाना होगा। तो इससे तो बेहतर है कि तुम इस दरख्त से तनावुल नहीं करना, वरना वो सख्तियां जो दुनिया के अंदर है वो अब तुम्हें यहां पर नहीं, अब तुम्हें जमीन पे भेजा जाएगा, और अब तुम्हें खुद अपने हाथों से खाना बनाना पड़ेगा, तुम्हें खुद हलाल रोजी कमानी होगी, तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, तुम्हें काम काज करना होगा, दुनिया की सख्ती तुम्हें झेलनी पड़ेगी। तो अब जब दुनिया में मैंने जन्नत के अंदर मैंने भूख और प्यास और गर्माहट और पसीना ये सब नहीं रखा है, तो तुम इससे फायदा उठाओ। ओके, लेकिन एक और बात मैंने बस कल क्या कही थी कि खुदावंद ने मुताल दर हकीकत चाहता था, ये नक्शा इलाही था, खुदा की प्लानिंग थी कि हजरत आदम को जमीन पर भेजे, और हजरत आदम को जमीन पर भेजने के लिए क्या जरूरी है? तवज्जो बे बदन मुहक्कक हो जाए। तवज्जो बे बदन मुहक्कक होने के लिए क्या जरूरी है? कि आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त से तनावुल करे। क्लियर बात है? मुमकिन यहां पर कोई सवाल करे कि अगर ये तो बस जबरदस्ती हो गया, हाँ आदम का इख्तियार कहाँ गया? जब खुदा चाहता ही है कि आदम जमीन पर मुहक्कक हो जाए, तो क्यों दरख्त रखा, क्यों ये सब, ये सारा सिनेरियो, ओके, ये सब क्यों सीन्स बनाए खुदावंद मुताल ने, क्यों ये लोकेशन सेट किया, जन्नत में भेजा?
लेकिन खुदा ने जो हजरत आदम को दुनिया में ही भेज
बाले
दिया
बाले बाले। अब
ताकि वो अपने
वो
बदन पे
हाँ
तवज्जो करें।
बिल्कुल, देखिए मैंने क्या कहा, हम आदम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर इंसान एक कामिल का स्ट्रक्चर बन रहा है। जब एक चीज़ आप बनाते, मसलन आपको ये मोबाइल बनाना है, तो आपको तकरीबन 10 से 12 मराहिल से गुजरना होगा। हर चीज़ को बनाने के लिए 10 मरहले, 12 स्टेजेस, 15 स्टेजेस, कदम बे कदम आपको तय करने होंगे। इंसान है कामिल भी ऐसे, वजूद है इंसान भी ऐसे, वजूद है ये कायनात भी ऐसे। खुदावंद मुताल भी जब हर चीज़ बनाता है, तो उसको प्रोसेस के तहत बनाता है। खुदा की कुदरत में है यार कि झट से मसलन इंसान बना दे, ओके, लेकिन नहीं, खुदा ऐसा नहीं है। ओके, खुदा मरहला बिन मर, क्योंकि खुदा हकीम है। खुदा क्या है? हकीम है। हर काम को मरहले के जरिए, खुदा क्या चाह रहे हैं यहां पर? सिस्टम ऑफ इंसान बनाए, इंसान की साख्तार बनाए। इंसान की साख्तार का पहला हिस्सा जो खुदा बना चुका है हजरत आदम और इंसान कामिल के वजूद के अंदर, हम सब के वजूद के अंदर, वो क्या? तालीम असमा। वो पहला मरहला था। दूसरा मरहला क्या था? इंसान की खिलकत के प्रोसेस का तमर्रुद शैतान, जिसके नतीजे में इंसान के वजूद के अंदर खुदावंद ने मुताले हुब और बुक्स का निज़ाम रखा। ये दूसरा स्टेज। अब तीसरा स्टेज है, अब तीसरा मरहला है। वो क्या? एक मिनट ना, अब वो क्या है? तवज्जो बे बदन। तवज्जो बे बदन से क्या होगा? आदम अलैहिस्सलाम अब जमीन पर अपनी नबूवत का आगाज कर सकते हैं, उनको शरीयत दी जाएगी, और हम बाद में देखेंगे क्या होता है। और ये 1,24,000 अंबिया का सिलसिला, वो आपका जवाब आएगा बाद में, शरीयत वगैरह, 1,24,000 अंबिया का सिलसिला अब यहां से शुरू होगा जमीन से। ठीक है, तो ये अब मुमकिन है कोई कहे कि भाई अब अगर ये दरख ना होता, तो अगर ये दरख ना होता, खुदा मुमकिन है किसी और जरिए से ये तवज्जो बे बदन मुहक्कक करवाता। ये होना है, ये लाजमी है, तवज्जो बे बदन मुहक्कक होना, क्योंकि इंसान के वजूद के दो हिस्से हैं, बदन और रूह। अब क्या हो गया? अब जो किस्सा मैंने आपके सामने कल बयान किया वो हो गया, उसकी तकमीली नुकता आज हो गया। देखें अब यहां पर जो जिंदगी की मैंने आपको कही ना सख्ती, दुनिया के अंदर इंसान आता है, जमीन में आता है तो सख्तियां होती हैं। अब इस हवाले से आप देखें, खुदावंद मुताल ने जो एक किस्सा भी मौजूद है حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا. میں آپ کو قصہ کس کیوں سنا رہا ہوں؟ زندگی کی اور دنیا کی جو سختی ہیں اس اعتبار سے. آپ دیکھیں, حواریوں نے عیسیٰ, ان کا جو روزی روٹی تھا نا, کھانا پینا, رزق, وہ آسمان سے ریڈی میڈ ہو کر آتا تھا, تیار شدہ. صحیح ہے, جس طرح بنی اسرائیل کا بھی آپ دیکھیں نا, وہ آیت بھی ہے نا بنی اسرائیل کے لیے, وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ, فرائڈ چکن, یہ سب کچھ ریڈی میڈ تیار شدہ ہو کے زمین پہ آتا تھا, بنانا نہیں پڑتا تھا چولہے وغیرہ پہ. حواریوں نے عیسیٰ کے لیے بھی یہی تھا, ان کو یہ نعمت ملی ہوئی تھی. تو ایک دن حواریوں نے عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام,
حواریوں نے عیسیٰ کون ہے؟
جو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے, اوکے, ان کو حواریون کہا جاتا ہے, قرآن میں بھی یہ ذکر آیا. ایک دن حواریون نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو, چونکہ ہمارا کھانا سب کچھ تیار شدہ, روزی روٹی کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی, تیار شدہ آتا ہے, تو ہم تو اس کا مطلب خداوند متعال کے نزدیک ترین بندے ہیں, مقرب ترین بندے ہیں. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا, فرمایا کہ نہیں, خداوند متعال کے مقرب ترین نزدیک بندے آپ لوگ نہیں ہوں. کیوں نہیں ہو؟ خدا کے نزدیک ترین بندے وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت سے حلال روزی کماتے ہیں. تو یہاں پر حواریوں نے, عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ خدا کو منع کرتے کہ ہمارے لیے آسمان سے آج کے بعد نہ بھیجے, ہم خود حلال روزی کمائیں گے, محنت کریں گے, کھانا بنائیں گے, ہم سب خود اپنی محنت سے حلال روزی کمائیں گے. تو اس دن کے بعد حواریوں نے, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, وہ اب ظاہر سی بات ہے ہر زمانے کے اندر جو مختلف جابز ہوتی ہیں, کام کاج ہوتے ہیں, وہ اس زمانے کے حساب سے ہوتے ہیں. اب اس زمانے میں تو ایسا نہیں کہ اس زمانے میں بینک تھی تو بینک میں جا کے انسان اے سی کے نیچے جاب کر رہا ہے, ایسا تو نہیں تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوا, پھر حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے, ساتھیوں نے کیا کیا, وہ گئے لوگوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے, ان کو واش کیا کرتے تھے, اور اس واش کرنے کے نتیجے میں جو ان کو پیسہ ملتا تھا وہ اس سے اپنا کھانا بنا دیتے اور اپنی زندگی چلا لیتے. تو یہ کیا ہو گیا, حلال روزی. اور یہ کیا, بس میں نے کیوں مثال دی آپ کو, یہ زندگی کی سختی, بلاخر سختی ہے نا, کپڑے دھونا, ماسی اور یو نو پوچھا لگانا, ویکیوم کرنا, بلاخر سختی ہے, کھانا بنانا, روز پیاز کاٹو, چکن کاٹو, اور بلاخر سختی ہے اس کے اندر, خاص طور پہ گرمیوں کے. جی
مزے کا کام ہے اس میں, سختی کیا ہے.
ٹھیک ہے, اگر بھائی مزے کا کام ہے تو ان کو نا روز ایک کام کریں, مس زہرا آپ بجائے اس کے کہ آپ کی ممی جو ہے نا افطاری بنائے, تو ان کو کم از کم ایک دن ان کو چانس دیں کہ یہ افطاری بنائے, اور اس افطاری میں مجھے بھی بلانا. اوکے, اب یہاں پر ہمیں کیا دیکھنا ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے وہ کھایا, شیطان کے وسوسے میں آ کر, جس طرح قرآن نے بیان فرمایا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان نے وسوسہ کیسے کیا یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو, اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ شیطان ہمیں کیسے وسوسہ کرتا ہے. البتہ ممکن اگر آج ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر پائیں تو, ورنہ ہم کل اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. یعنی در حقیقت ہم آج ہمارا دوسرا سیشن ہے شیطان شناسی کے حوالے سے, صحیح ہے نا. دیکھیں وہ من حقیقی کیا تھا, وہ من حقیقی, وہ انسان کی حقیقی میں, جس کو شیطان جان گیا تھا لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی تھیں اس کے سامنے, اور اس من حقیقی کے سامنے شیطان نے سجدہ نہیں کیا. وہ در حقیقت انسان کی کیا تھی, روح, انسان کا نفس, ٹھیک ہے, یہ اس کی من, یہ انسان کی من حقیقی تھی. لیکن جب شیطان حضرت آدم کے, حضرت, اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ جنت کے اندر درخت سے تناول کرنے سے پہلے بدن کی جانب ان کی توجہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جذبہ الہی میں وہ غرق ہیں, جس طرح میں اور آپ اپنی زندگی میں اس وقت جذبہ الہی میں غرق ہیں. نہیں, ہم جذبہ بدن میں غرق ہیں, ہم بدنی احکام میں غرق ہیں. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں, وہ آیا حضرت آدم کے پاس, بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے پاس, اور آدم سے کہا کہ اے آدم, تو در حقیقت, تیری حقیقت یہ بدن ہے, روح نہیں ہے. آیت کیا ہے, آیت کیا ہے, آیت کیا ہے, نہیں سوال نہیں, آیت کیا ہے, فوسوسہ, شیطان نے وسوسہ کیا. فوسوسہ الیہ الشیطان قال یا آدم, اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد والملک لا یبلا والملک لا یبلا، اے آدم میں تمہیں ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی کروں کہ اگر تم نے اس درخت سے تناول کر لیا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ اے آدم تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تجھے و ملکن تجھے ایک ایسی قدرت اور طاقت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان کا جو اصل دگدگا ہے، انسان کی جو اصل پریشانی ہے اس دنیا میں، وہ کیا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنا۔ انسان موت سے فرار کرتا ہی نہیں کرتا، لہٰذا اس کی دلی آرزو کیا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ دوسری طرف سے اس کو ایک ایسی قدرت چاہیے کہ وہ قدرت کبھی ختم نہ ہو۔ تو آدم علیہ السلام، شیطان یہ جانتا تھا کہ انسان کے بدن کے اصل تقاضے کیا ہیں۔ ایک طرح سے پہلے شیطان نے آدم کو کہا کہ اے آدم تو یہ بدن ہے، اور بدن کیا ہوتا ہے؟ فنا، بدن فانی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آدم کو شیطان نے یہیں پر آ کر وسوسہ کیا کہ اے آدم میں تجھے ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی کرتا ہوں کہ اگر تو نے اس کے پھل سے کھا لیا تو تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تجھے ایک ایسی قدرت ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پس نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان نے آدم کو کیا دکھایا کہ اے آدم تیری حقیقت یہ بدن ہے۔ اوکے، جب آدم علیہ السلام سے بعد میں ایک روایت کے اندر پوچھا گیا نا کہ اے آدم کیوں آپ نے اس درخت سے کھایا، تو پتہ ہے آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آدم نے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی سے جھوٹی قسم نہیں سنی تھی، کسی سے جھوٹی قسم نہیں سنی تھی، میں نے اصلا تصور نہیں کیا تھا کہ کوئی خدا کے نام پر جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ اور بعد میں ایک اور آیت میں دیکھیں گے کہ آدم علیہ شیطان نے جھوٹی قسم کھاتا ہے، شیطان خدا کی قسم کھاتا ہے اور اس خدا کی قسم کے ذریعے آدم کو یہاں پر وسوسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روایت کے اندر ہے، وہ اتنا مسئلہ نہیں، کس نے پوچھا، مسٹر اے نے پوچھا، مسٹر بی نے پوچھا، یہ اتنا مہم نہیں ہے۔ بس شیطان نے اس آیت کے اندر، کم از کم اسی آیت میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ شیطان نے کیا کہا؟ جھوٹ بولا، سچ نہیں بولا، جھوٹ بولا۔ بس سب سے پہلا جھوٹا تاریخ انسانیت میں کون ہے؟ شیطان ہے۔ سب سے پہلا فریب دینے والا تاریخ انسانیت میں کون ہے؟ شیطان ہے۔ بس جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا نا، تو کیا ہوا؟ توجہ بے بدن محقق ہوئی۔ توجہ بے بدن کا مطلب پتہ ہے؟ بدن کے اندر کیا خصوصیت ہے جو روح میں نہیں ہے؟ بدن یعنی انسان کا حیوانی پہلو۔ انسان کا، حیوان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حیوان کے اندر کھانے پینے کی شہوت ہوتی ہے، انسان کے اندر بھی کیا ہے؟ کھانے پینے کی شہوت ہوتی۔ تو جب جیسے ہی آدم نے وہ کھایا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ اپنے حیوانی پہلو کی جانب متوجہ ہو گئے۔ متوجہ ہو گئے سے کیا مراد ہے؟ ان کا بدن پہلے سے موجود تھا، وہ پہلے متوجہ نہیں تھے، اب متوجہ ہو گئے، یعنی ان کا حیوانی پہلو آشکار ہو گیا۔ اور نتیجے میں کیا ہوا بتائیں؟ نتیجے میں کیا ہوا؟ جب وہ اپنے، وہ اس جذبہ الہی سے خارج ہو گئے۔ جب انسان، میں اور آپ اس دنیا میں اس قدر اپنے حیوانی پہلو میں غرق ہیں نا کہ اس جذبہ الہی سے ہم خارج ہو گئے ہیں۔ اور ماہ رمضان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ ہم اس بدن کی طرف توجہ کم کریں، بدن کے اس حیوانی پہلو کی طرف توجہ کم کریں اور اس جذبہ الہی میں دوبارہ لوٹ جائیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے نا، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، متولد ہوتا ہے، تو اس جذبہ الہی کو لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ فطرت خدا پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کیا فطرت خدا؟ اس توحیدی پہلو میں، اس توحیدی رنگ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ 2 سال 3 سال کا ہوتا ہے، خدا، کھانا پینا، بدنی احکام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بدنی پہلو اس کے روحی پہلو پر غالب آ جاتا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ جذبہ الہی سے۔ اسی وجہ سے روایات کے اندر ہے کہ، اور علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو نہ مارو، ان کو تھپڑ نہیں مارو، ان کو تنبیہ نہ کرو، بدنی تنبیہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بچے اس عالم ملکوت سے آئے ہیں، فطرت خداوند پر پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ کتنے ماں باپ آپ دیکھیں اس چیز سے غافل ہے۔ कितनी दफ़ा मैं जब निकलता हूँ बाज़ औक़ात बाहर यहाँ पर, और पाकिस्तान में भी आप देखें, सबके सामने बच्चों को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं बच्चों का। कितनी गलत बात है ये। बच्चों को अगर मारना भी है ना, उसकी एक ख़ास शरायत है, बहुत दकीक शरायत है। इन्हें जब बच्चा बहुत ही हद से बाहर गुजर जाए, बहुत ही असल बात ही नहीं माने, सही है? वरना ऐसा नहीं कि बच्चा अगर आपकी बात नहीं मानता तो आप दूसरी बार उसको थप्पड़ मार दें, नहीं नहीं दूसरी बार उसको समझाएं, तीसरी चौथी पता नहीं शायद 50वीं दफ़ा तक शायद बात ना माने, तब आप उसको शायद तंबीह कर सकते हैं आप। वरना बच्चों को मारना असलन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा, खुदाया हदीस कुदसी है कि तेरे नज़दीक सबसे महबूब तरीन चीज़ क्या है? खुदा ने फरमाया हुब्बुल अतफाल, बच्चों से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत खुदा को सबसे पसंद है। हो गया ना, देखिए कितनी अहम बात है। अब यहाँ माँ आती है, नमाज भी पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, और बच्चों को थप्पड़, ये गलत है? ये कैसा रोज़ा है भाई आपका? ठीक है वो आपको इफ्तारी बनाने में तंग कर रहे हैं आपको, इसका मतलब उसको मारोगे आप? नहीं। अगर उसी माँ को भी बाद में मारा जाए तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो क्यों अपने बच्चों को मारी भाई? अच्छा, ये बहुत अहम बात है यहाँ पर। खूब, जब आदम अलैहिस्सलाम उस जज्बा इलाही से खारिज हो गए, तो क्या हुआ? हुबूत इलाही का खिताब आया, हुबूत आदम का खिताब आया खुदावंद जान, खुदावंद मुताल की जानिब से कि ए आदम फहबित, निकल जा यहाँ से और जा तू ज़मीन पर। इसको हम देखेंगे बाद में, हुबूत से यहाँ पर क्या मुराद है। कोई सवाल है तो करें जी।
हज़रत आदम, आपने कहा ना कि हज़रत आदम ने जो है जो उनका जो मैंने जब वो जन्नत में थे तो वो जो है जज्बे इलाही में फर्श थे, तो कहा जाता है ना कि हर जगह पे हम जो मासूम होते हैं, जो पैगंबर होते हैं, जो इमाम होते हैं, मैंने दुनिया में भी जो मैंने वो तो दुनिया में होता, तो कहा जाता है कि उन वो जो है मैंने खुदा मैंने हमेशा उनके सामने खुदा होता है, हमेशा वो जज्बे खुदा में जो है गर्क होते हैं। तो आपने कहा कि वो मुतवज्जह हो गई, यानी जज्बे इलाही दो तरीके की हुआ, यानी एक जो अहकामाते बदन यानी तवज्जो ना हो बदन की तरफ, और एक तवज्जो हो बदन की तरफ, यानी मेरी समझ में नहीं आया यानी क्या, यानी ये कि जब अब हजरत आदम जब दुनिया में भी आया तो वो फिर भी तो जज्बे इलाही में गर्क तो थे ना।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, इसको अभी जैसे हुबूत में आएंगे ना, अभी मैं हुबूत में आना एक अभी इंशाल्लाह थोड़ा शैतान के ऊपर मज़ीद देख लें हम, फिर हम हुबूत में देखेंगे हुबूत से क्या मुराद है। हुबूत से मुराद ये कि हुबूत यानी इंसान को खुदा, इंसान एक मर्तबा आली में होता है, और जब हुबूत का खिताब आता तो उस मर्तबा आली से मर्तबा पाइन में उसको तनज़ुल दिया जाता है। अब आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होता है कि वो एक जज्बा इलाही में गर्क थे जन्नत के अंदर, अब उनको जब हुबूत का खिताब आता है तो उनको जन्नत से ज़मीन में डाला जाता है, और इसको हम हुबूत कहते हैं, यानी ना फकत बदनी तौर पर बल्कि उस मकाम और मंजिलत के एतबार से भी। तो बस मैं हुबूत का यही कह रहा था ना, हुबूत आदम के साथ भी ये हुआ, हम इंशाल्लाह तफसीलन देखेंगे कि हज़रत आदम के साथ हुआ क्या, और फिर आया उनको चांस दिया गया कि वो वापस उस मंजिलत पर वापस आए, क्योंकि जन्नत में क्या थे, असल मंजिलत क्या है यहाँ पर, बदन की तरफ जब इंसान की तवज्जो नहीं होती तो क्या होता है, मुकम्मल खुदा के जज्बे में गर्क होता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अब उस जज्बा इलाही से कैसे खारिज हुए, जब बदन की तरफ तवज्जो मुहक्कक हो गई, तो ये हुबूत हुआ ना बिलाखिर, एक मंजिलत से नीचे आ गए वो। अब उनकी ये ख्वाहिश है कि नहीं, अब मैं दोबारा उस जज्बा इलाही में आ जाऊँ और बदन की तरफ भी तवज्जो ना हो। असल में मासूमीन अलैहिस्सलाम, अम्बिया मासूमीन अलैहिस्सलाम, खुसूसन मासूमीन अलैहिस्सलाम, खुसूसन मासूमीन अलैहिस्सलाम, सब के सब दुनिया में रहते हुए बदन, अगरचे बदन है उनका, लेकिन जज्बा इलाही में कामिलन गर्क भी हैं। ये मासूमीन की खुसूसियात हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है कि बदन के होते हुए अगरचे बदनी अहकाम को बजा ला रहे हैं, मसलन खाना पीना कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन जज्बा इलाही में गर्क है। इसी वजह से असातीद फरमाते हैं कि जब मासूम अलैहिस्सलाम, देखें जन्नत में एक इंसान, मैंने क्या बताया था आपको पहले कि जब इंसान जन्नत में एक फल खाता है ना, तो उसको मसलन सेब खा रहा है जन्नत के अंदर, तो उसको फ़कत सेब का टेस्ट नहीं आएगा जन्नत में, बल्कि तमाम उसको फ्रूट्स की लज्जत उसको महसूस होगी। ओके, मासूम, अब ये क्या है, लज्जत की औज है ना, सही है, जायके की औज है ना ये, معصوم علیہ السلام جب دنیا میں ہوتے نا وہ اسی اوج پر ہوتے ہیں. جب معصوم کھانا کھاتا ہے نا دنیا کے اندر تو وہ اس کو وہی لذت ملتی ہے جو جنت کے اندر مجھے اور آپ کو بعد میں ملے گی. وہ اس کو اسی دنیا میں وہ لذت نصیب ہوتی ہے کھانے پینے کے ذریعے, سمجھ رہے ہیں؟ تو پس معصوم علیہ السلام کیسے وہ لذت ملتی ہے ان کو, کیونکہ وہ جذبہ الہی میں غرق ہیں. جو انسان جذبہ الہی میں غرق ہو اور کھانا پینا کرے تو اس کے کھانے پینے کی لذت اور ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ اچھا اب ہمیں دقیقاً بہت ہی اب سیریس ہو کے یہ سنیں, بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا, اگر میں نے اور آپ نے اس گفتگو کو سمجھ لیا نا تو شاید پھر امید ہے کہ میں اور آپ شیطان کو اپنے وجود میں آنے سے روک سکتے ہیں, یا بہتر ہے کہ یوں کہوں کہ شیطان کے وسوسے میں آنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. اگر اس بحث کو ہم سمجھ گئے تو اس کو بہت غور سے سننا, بہت ہی غور سے سننا, تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت ہی غور سے سننا. آدم علیہ السلام کے جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد, سکونت اختیار کرنے کے بعد خدا نے کیا خطاب کیا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. جنتیوں کو, جو جنت کے اندر لوگ ہوتے ہیں, بہشتی جو افراد ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں ان کو, اب یہاں پر ایک آیت بھی ہے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنتیوں کو جس چیز کی اشتہا اور بھوک ہوتی ہے نا جنت کے اندر, جیسے ان کو بھوک لگتی ہے ارادہ ہوتا ہے فوراً کھانا سامنے آ جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ آیت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, یہ اسی مطلب کی طرف یہ آیت اشارہ ہے. ارادہ انسان کا کبھی ہوتا ہے, انسان سوال نہیں. جب آدم جنتی ہو گئے یعنی جنت میں گئے اور انہوں نے کھانا پینا شروع کیا تو ملائکہ نے ایک چیز دیکھی یہاں پر آدم کے اندر. ملائکہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا, اوکے. جیسے ہی آدم نے مثلا کھانا کھایا تو ملائکہ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام خمیازہ لے رہے ہیں. یہ دیکھا ملائکہ نے, اور ملائکہ نے کہا کہ خمیازہ, اگر جو خمیازے کی کیا خصوصیت ہے؟ نیند آ رہی آدم کو. یعنی ملائکہ نے دیکھا کہ جب انسان کا بدن اس کے اندر جب کھانا جاتا ہے نا تو اس کو نیند آتی ہے. کھانا کھانے کا اثر یہی ہوتا ہے, رائٹ؟ اور خصوصاً اگر زیادہ کھانا کھائے تو نیند زیادہ آتی ہے. یہ ملائکہ نے دیکھا, اور یہ بدن کی خصوصیت. تو نتیجے میں ففزعت الملائکہ, ملائکہ خوف میں آ گئے, ناراحت ہو گئے, یعنی پریشان ہو گئے ملائکہ. کیوں ہو گئے بتا رہا ہوں نا, کیوں پریشان ہو گئے ملائکہ؟ کیونکہ ملائکہ کو خدا نے کیا معموریت دی تھی کہ اے ملائکہ آج کے بعد تم انسان کی خدمت میں ہو, اور اس انسان کی خدمت کے ذریعے نہ صرف تم انسان کو کمال تک پہنچنے میں اس کی مدد کرو گے بلکہ تم بھی کمال کا راستہ طے کرو گے. ملائکہ دیکھا اس کو تو نیند آ رہی ہے, یہ ہمیں کیا کمال تک پہنچائے گا, یہ تو سوتا ہے. اوکے تو یہاں پر, اور دوسری طرف سے کیا ہے, النوم اخو الموت, نیند سونا کیا ہے حدیث میں, موت کا بھائی ہے. جب انسان رات کو سوتا ہے تو یہ موت کے شبیہ ہو جاتا, نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے نا؟ تو ملائکہ نے دیکھا تو سونا تو فنا ہے, اس کا مطلب موت, میت. تو یہ اس چیز نے پریشان کیا ملائکہ کو. اب دیکھیں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے سونا, کھانا پینا کیا ہے, عادی ہے, ہم تو مزے سے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں اور پیٹ بھر کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا ہے, آج تو میں نے 2 پلیٹ چکن کھائی ہے میں نے, یہ بڑا کام کیا ہے. ملائکہ پریشان ہونے کے, بھائی یہ تو سوتا ہے, اس کو تو کھانے کے بعد اس کو خمیازہ آ رہا ہے. اچھا ملائکہ کیوں پریشان, کیونکہ ملائکہ نہ سوتے ہیں نہ خمیازہ لیتے ہیں, کیوں؟ ان کا بدن ہی نہیں ہے. اب جب میں نے آپ کے سامنے کہا نا ملائکہ نہ سوتے ہیں نہ کچھ, اس کا مطلب ملائکہ اس کون سے اسم کا مظہر ہے؟ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا کو نہ خمیازہ نہ خدا کو نیند آتی ہے, خدا کو نیند آتی ہے نہیں, ملائکہ کو نیند آتی نہیں. تو پس ملائکہ لا تأخذه سنة ولا نوم کے اسم کا مظہر ہیں. دیکھیں اسم کا مظہر ہونا کیا, اوکے. اب وہ جس کو خداوند نے متعال نے خلیفہ الہی بنایا ہے، حجت خدا بنایا ہے، تعلیم اسماء اس کے اندر موجود ہیں، اسماء الہی محقق ہیں اس کے اندر، اس کے اندر خدا نے کھانے پینے کی صفت رکھی اور اس کے نتیجے میں سونے کی صفت رکھی ہے. اب پہلے ملائکہ نے کیا سوال کیا تھا خداوند متعال سے؟ خدایا یہ تو جو انسان بنا ہے یہ تو صف کو دماغ کر جائے گا، خون ریزی پھیلے گا، اب تو یہ سوتا بھی ہے بھائی. لیکن جب یہ تو ملائکہ، دوسری طرف سے ابلیس، لیکن ابلیس بھی موجود ہے جنت میں، ملائکہ، ملائکہ نے جب دیکھا یہ منظر تو پریشان ہو گئے، جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا کہ انسان کھانے کے بعد خمیازے لے رہا ہے اور سوتا ہے، تو ابلیس خوش ہوا. ابلیس نے دیکھا واہ آدم تو کھاتا بھی ہے سوتا بھی ہے، زبردست. فرحا، فرحا یعنی خوش ہوا. وتسلى ببعض ما فيه وقال سوف اغوي، اب مجھے راستہ معلوم ہو گیا کہ اس راستے کے ذریعے میں انسان کے اندر نفوذ کر سکتا ہوں، انفلٹریٹ کر سکتا ہوں اور اس کو گمراہ اور اغوا کر سکتا ہوں. یعنی اغوا یعنی کڈنیپ کرنا، وسوسے کے ذریعے، گمراہی کے ذریعے. جب میں اور آپ گمراہ ہو جاتے نا اور گمراہ ہو کر گناہ کرتے نا، تو یہ ہوتا ہے اغوائے شیطان، یعنی ہم شیطان کے اس جال میں آ چکے ہیں. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں اغوائے شیطان. اچھا کیا یہ آپ نے پوچھا. یعنی شیطان نے دیکھا کہ اب میرے پاس دو راستے ہیں، ایک کھانا پینا اور ایک سونا. ان دو راستوں کے ذریعے میں انسان کے اندر کیا کر سکتا ہوں؟ نفوذ کر سکتا ہوں اور انسان کے وجود میں داخل ہو سکتا ہوں، میں کھانے کے ذریعے میں اس کو اغوا کر سکتا ہوں. اس لیے ماہ رمضان کے اندر خداوند متعال کس طرح ہمیں کیسے ہمیں پذیرائی کرتا ہے ماہ رمضان کے اندر، بہار الانوار کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ تمہیں ضیافت خدا اور الہی کی طرف دعوت دی گئی ہے. کیسے خدا ہمیں ہماری میزبانی کرتا ہے؟ کھانا پینا روک کر. یعنی کیا کھانا پینا؟ اگر رمضان میں میں اور آپ صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے، کچھ پی نہیں رہے، یعنی شیطان کے نفوذ کا راستہ روک رہے ہیں. اب وہ سمجھ میں آیا آپ کو وہ حدیث، کے اس حدیث میں کہا جاتا ہے کہ شیطان کو ماہ رمضان میں زنجیروں میں بند کیا جاتا ہے. کیسے زنجیروں میں بند کیا جاتا ہے؟ شیطان کو کیسے ماہ رمضان میں زنجیروں کے ذریعے بند کیا جاتا ہے؟ کھانا پینا روک کر. جب آپ کھانا پینا روک دیں گے نا اپنا رمضان کے اندر، تو وہ آٹومیٹکلی خود آٹومیٹکلی وہ زنجیر میں بند ہو جائے گا. یعنی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی شیطان کو زنجیروں میں بند کریں، تو کیا کریں؟ کھانا پینا بند کر دیں؟ نہیں، کھانا پینا کو طریقے سے اعتدال کے ساتھ بجا لائیں، جتنی بدن کی ضرورت ہے اتنا کھائیں. سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ جی،
سونے کا کیا کریں؟
سونا بھی تو اعتدال کے ساتھ ہونا. اب پاکستان میں کیا روٹین ہے پتا ہے؟ سونے پینے کہہ رہا ہوں، سونے کا، کہ مثلا وہاں پر کب چھٹی ہوتی ہے؟ سنڈے. اور یہاں پر کب چھٹی ہوتی ہے؟ فرائیڈے. لوگ جو جاب کرتے ہیں نا بینکوں میں اور پورا دن باہر رہتے ہیں، جب جیسے ہی شب اتوار آتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ 14 گھنٹے سوئیں گے، 12-15 گھنٹے سوئیں گے. کیوں؟ کیا بہانہ کرتے ہیں؟ ہم نے پورا ہفتہ کام کیا ہے 10-10 گھنٹے، تو ہمیں اتنا تو حق ہے نا کہ ہم ویکینڈ پہ سوئیں 15 گھنٹے. یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ اوکے، دیکھیں یہ کیا نفوذ ہے شیطان کا یہاں پر، یہ کیا ٹوپی پہنانا ہے لوگوں کو. تو سونا بھی اعتدال کے ساتھ، کھانا پینا بھی اعتدال کے ساتھ، تاکہ اب ماہ رمضان میں، اسی وجہ سے ماہ رمضان کو اس پریکٹس کے لیے رکھا گیا ہے، تمرین کے لیے رکھا گیا ہے. بس نتیجہ کیا ہوا؟ اگر میں نے اور آپ نے ماہ رمضان کی یہ حقیقت سمجھ لی اور شیطان کے نفوذ کا طریقہ سمجھ لیا کہ جو کھانا پینا اور سونا ہے، اور ماہ رمضان میں خدا نے ہمیں روک دیا کھانے پینے سے، اور اگر ہم نے واقعی غور و فکر کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ ماہ رمضان کے آخر میں جب عید کے قریب ہم آئیں گے، عید الفطر کے ایام کے قریب آئیں گے، میں اور آپ اس حقیقت کی جانب متوجہ ہو جائیں گے کہ اے انسان، تو یہ بدن نہیں ہے، تو یہ روح ہے. بس ماہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ توجہ بے بدن, یعنی حقیقت انسان کو شناسائی کروانا کہ اے انسان تو بدن نہیں ہے بلکہ تیری حقیقت کیا ہے, تیرا من حقیقی کیا ہے, تیری روح ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں, تو بالآخر آپ دیکھیں نا اس دعا سے پہلے کہ برزخ میں جب انسان جائے گا تو بدن نہیں ہوگا. پس انسان بدن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ جب انسان برزخ میں جائے گا قیامت میں جائے گا تو وہاں پر بدن نہیں ہوگا. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھ سکیں اس ماہ رمضان کے ذریعے. اور ہم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی دعا کرتے ہیں, امام زمانہ علیہ السلام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم اپنی پہچان کر سکیں, اپنے آپ کو پہچان سکیں اور اپنے آپ کو اس جذبہ الہی میں غرق کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل